أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. لائق قدر حضرات سامعین، برادران ملت، بزرگوں اور دوستوں، حضرت مولانا سلیم صاحب امام مسجد حاضر زادہم اللہ علما و فہما سے آج ظہر کی نماز کے بعد ملاقات ہوئی، دوران گفتگو عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر بیان کے لیے مولانا کی جانب سے فرمائش آئی، میں نے بصر و چشم قبول کیا اور اب اسی بیان اور تقریر کے لیے حاضر ہوا کہ بیان تقریر کے ذریعے تھوڑی بہت آپ حضرات کی خدمت ہو جائے. آپ اطمینان رکھیں کہ اتنا وقت نہیں لیا جائے گا کہ آپ بیٹھے بیٹھے دائیں بائیں جھکنے لگیں اور پریشانی کا اظہار سامنے آئے. انشاءاللہ وقت کی رعایت کی جائے گی. بہت پہلے، یاد نہیں آ رہا ہے کہ کتنے سال کا عرصہ ہوا، اس مسجد میں حاضری ہوئی تھی اور متعدد بار بیان بھی ہوا تھا، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کی ایک تابناک تاریخ اور اس کی خدمات پر روشنی بھی ڈالی گئی تھی. وہ میرا پہلا سفر تھا. میرے رفیق سفر دارالعلوم دیوبند ہی کے ایک فرد حضرت مولانا محمد امین صاحب بھی تھے، جو اس مجمع میں شاید موجود ہیں. عشاء کی نماز بھی یہیں انہوں نے ادا کی ہے. ہم دونوں کے دونوں کرامن کاتبین کی طرح ہو کر انگلینڈ حاضر ہوئے تھے اور 6.5 مہینے کا طویل قیام ہوا تھا. اس زمانے کے پرانے حضرات، جن کا حافظہ مجھ سے زیادہ قوی ہوگا اور اللہ کی عنایت سے ان کی بینائی بھی کام کر رہی ہوگی، تو شاید وہ جان جائیں، پہچان جائیں کہ واقعی میں یہاں پر آیا تھا اور 10 روز تک اسی مسجد میں قیام بھی کیا تھا. جب سے اس مسجد نے ایک نئی شکل اختیار کی ہے اور اس کا پرانا ڈھانچہ جاتا رہا تو شاید یہ پہلی بار میں یہاں حاضر ہو رہا ہوں. بحمد اللہ منظر بھی خوشنما ہے, مسجد بھی بہت آباد ہے اور امام بھی بہت ہی اچھے لائق فائق قابل آپ کو حاصل ہیں. یہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہی ہے. سب سے پہلے جو حاضری ہوئی تھی ہمارا ہیڈ کوارٹر ننی ٹن تھا اور ساتھ لے جانے والے اکثر و بیشتر ہمارے سلیمان علی بھائی نصر اللہ خان صاحب وغیرہ تھے. اللہ تبارک تعالی جہاں بھی یہ رہیں جس حال میں بھی رہیں خوشحال رکھیں, اور آپ حضرات کو بھی اللہ خوشحال رکھے. آپ کی دنیاوی اور دینی دونوں حالات کو استوار فرمائے. تمہید کے چند ان الفاظ کے بعد اب میں اپنے مقصد پر آ رہا ہوں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ جو ایک بہار بن کر کے آیا وہ اب جا چکا ہے. ایک اس بابرکت رات کے ساتھ آخری سانس لے رہا ہے. یہ اس کی آخری ہچکی ہے, جانے کے بعد پھر موسم خزاں آ جائے گا. اللہ تبارک تعالی رمضان میں کی جانے والی ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرمائے, اور آئندہ رمضان جب اپنی برکتوں رحمتوں کو لے کر نازل ہوگا تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کو اور آپ کو زندہ رکھے. دیکھیے مولانا سلمہ نے جو ابھی اعلان کے دوران یہ کہا تھا کہ یہ لیلۃ الجائزہ ہے. مزدور آدمی جب پوری اپنی مزدوری کر لیتا ہے, حدیث ہی کا مفہوم ہے, تو اس کو پوری مزدوری دی جاتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ پوری مزدوری ہی نہیں دے کر بس کرتا بلکہ انعام اور اکرام بھی فرماتا ہے. لیلۃ الجائزہ کا ترجمہ ہے انعام کی رات, نعمتوں کو عطا کرنے والی رات. اور کل انشاءاللہ ہم صبح کو عید کی نماز پڑھیں گے جو ایک شکرانے کے طور پر دو رکعت نماز ہوگی. علماء کا ایک مقولہ ہے, لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. اس شخص کے لیے عید اور خوشی منانے کا دن نہیں ہے جس نے نئے نئے کپڑے, بھڑکدار کپڑے زیر تن کرے, کپڑوں پر عطر چھڑکے, کپڑوں کو خوشبو میں بسا لے, اس کے لیے عید نہیں ہے. انما العید لمن خاف الوعید. ہاں عید اس کے لیے ہے جو اللہ تبارک تعالی کی دھمکیوں اور وعید سے ڈرے, یعنی گناہوں سے بچے, اللہ کی نافرمانی سے بھاگے, اللہ تعالی کی مرضیات پر جم جائے, کھوٹا گاڑ دے. عید ہے اسی کے لیے. ہمارے اور آپ کے بڑوں نے لکھا ہے کہ چار موقع پر چار قسم کے لوگوں کی عید ہے. اسے نوٹ کر لیجیے گا, یہ میری اپنی بات نہیں ہے, میرے اور آپ کے بڑوں کی بات. چار موقع پر, اور ان چاروں موقعوں پر گزرنے والے اللہ کے بندوں کے لیے عید ہے. تو عید گویا چار ہے. ایک تو یہی پہلے نمبر کی عید ہے, مگر کس کے لیے عید ہے؟ جس نے رمضان مبارک کا حق ادا کیا. اور رمضان مبارک کا حق ایک نہیں ہے, کئی حقوق پر مشتمل ایک مجموعہ حق ہے. جس نے رمضان کے حق کو ادا کیا اس کے لیے عید ہے. عید کا عرفی معنی ہے خوشی کا دن. لغوی معنی تو عید ہے, عود سے بنا ہے, جس کے معنی آتے ہیں لوٹنا. چونکہ یہ خوشی والا دن, یہ خوشی والا موقع سال میں ہر سال میں گویا بار بار لوٹ کر کے آیا کرتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو عید سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی مسرت کی وہ گھڑی, خوشی کا وہ موقع جو ایک بار آ کر کے چلا نہ جائے اور پھر نہ لوٹے, نہیں, ایسی مسرت کی گھڑی کہ جو پھر آئے پھر آئے پھر آئے, اس کو عید کہا جاتا ہے. یہ عربی کا لفظ ہے. تو ایک تو عید اس کے لیے ہے کہ جس نے رمضان مبارک کے حق کو ادا کیا, روزے اس نے رکھے اور روزے کا بھی پورا حق ادا کیا. ان باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا جو روزے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے, جو روزے کو چولہے کے بھار میں جھونک دیتا ہے اور اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے. تو ایسے امور سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضیات پر وہ چلتا رہے, قرآن کریم کی تلاوت کرے, ذکر و اذکار میں لگا رہے, کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے, تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے. عذر کی بات وہ دوسری ہے. افطار کرے کرائے روزہ داروں کو, سحری کھائے کھلائے, اور بھی رمضان کی کچھ نئی نئی چیزیں, نئے نئے مسائل ہیں, ان سب پر وہ عمل کرے. رمضان مبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو مختلف انداز سے ایسے فضیلتوں پر مشتمل ہے کہ جن سے سال کے گیارہ مہینے محروم ہوتے ہیں. وہ بات گیارہ مہینوں کو حاصل نہیں. آپ نفل کی نماز پڑھیں گے رمضان میں تو اللہ فرض کے برابر ثواب دیتا ہے. نفل کو فرض کے برابر کرنے کی طاقت کسی اور مہینے میں نہیں ہے, صرف رمضان میں ہے. ایک فرض نماز آپ پڑھیں تو ستر فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. ایک فرض کا ستر فرض کے برابر ثواب دینے کی طاقت و قوت و تاثیر کسی اور مہینے میں نہیں ہے, صرف رمضان میں ہے. فضیلت کے اعتبار سے یہ بڑھا ہوا ہے, مسائل کے اعتبار سے بھی بڑھا ہوا ہے. وتر کی نماز جماعت کے ساتھ کسی اور مہینے میں نہیں پڑھتے, الگ الگ سب پڑھتے ہیں. اس مہینے میں وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, اور وہ بھی جہری قرآت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. افطار کا کرنا اور سحری کا کرنا یہ اور کسی مہینے میں نہیں ہوتا, کسی مہینے میں ہوتا ہے اور روزانہ ہوتا ہے. صدقہ فطر بھی اس رمضان کے مہینے کے رخصت ہونے کے بعد مالداروں پر واجب بنتا ہے. اور صدقہ فطر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے صدقہ فطر واجب کیا ہے دو فائدے کے لیے. ایک فائدہ اس میں بتایا گیا ہے تعمۃ للمساکین, مسکین اور غریب کو خوراک پہنچانے کے لیے عید کی خوشی کے موقع کے اوپر تاکہ غریب کا بھی چولہا کچھ گرم رہے، اس کی ہانڈی میں بھی کچھ دانے آ جائیں، اپنے بچوں کے لیے وہ بھی کچھ میٹھے کا انتظام کر لے تاکہ خوشی کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ آ کر کے عیدگاہ میں پہنچ کر دو رکعت شکرانے کی نماز ادا کرے۔ فقر و فاقہ کو لے کر کے ایک آدمی آئے، مالدار کے بغل میں آ کر کے کھڑا ہو، اختلاط ہو مسرت کا بھی غم کا بھی، تو کیا مزہ آئے گا۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک دن کی خوراک بیچارے غریب کے گھر بھی پہنچ جائے ہمارے آپ کے ہاتھوں سے صدقہ فطر کا عنوان لے کر۔ اور دوسرا فائدہ بتایا گیا ہے طہر للصیام من اللغو والرفث، روزے میں کچھ ایسی ویسی باتیں ہو گئی ہوں اور ہو ہی جاتی ہیں، لغویات ہو جاتی ہیں، کچھ اور بھی اس طرح کے نہ غلط قسم کے کلمات زبان پر آ جاتے ہیں، فیل بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کو پاک کرنے کے لیے یعنی صدقہ فطر روزے کو صاف کر دیتا ہے، میل کچیل کو دھو دیتا ہے، یہ صدقہ فطر کی بھی فضیلت۔ تو بہرحال یہ رمضان مبارک اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آیا اور ہم نے اس کو پایا اور اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے اس کا حق ادا کیا، اللہ ہی قبول فرمانے والا ہے، وہ فرمائے، وہ تو ہے داتا، اس کا خزانہ کم نہیں ہوتا دینے سے، اور ہم ہیں بالکل فقر و فاقہ والی ایک مخلوق، کمزور ضعیف گنہگار، اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مغفرت آتی ہے اور ہم اللہ کی مغفرت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بات یاد آئی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں متعدد جگہ بیان کیا گیا، کہیں ایک ٹکڑا اس واقعے کا، کہیں ایک اور دوسرا ٹکڑا اس واقعے کا، کہیں ایک اور تیسرا ٹکڑا، کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں قدر تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ آراف میں کچھ ذرا تفصیل بیان کی گئی ہے، جنت کی بھی جہنم کی بھی، اہل جنت کی بھی اہل جہنم کی بھی، دونوں کے درمیان ہونے والے مکالمہ اور محادثہ کی بھی۔ وہی واقعہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ابلیس کا مشہور واقعہ سجدہ کرنے نہ کرنے کا، یہ ابلیس شیطان بڑا عابد و زاہد تھا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، ایک سجدہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے فرمانے سے نفس سری نہیں کیا اور منطقی عقل سے کام لینے لگا، قیاس سے کام لینے لگا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس نے کہا، حالانکہ نص صریح کے مقابلے میں اصول میں یہ بات آتی ہے کہ قیاس پر عمل نہیں کیا جاتا، اس نے قیاس پر عمل کیا، جب اللہ نے کہہ دیا کہ سجدہ کرو تو اب اللہ جس کے بارے میں یہ کہہ دے کہ سجدہ کرو تو وہ سجدہ حرام نہیں ہوگا بلکہ وہ سجدہ فرض ہو جائے گا۔ اللہ ہی کے کہنے کا نام تو بھائی بندگی ہے، اس پر عمل کرنے کا نام۔ اللہ نے کہا کہ حضرت آدم کا سجدہ کرو، ان کو قبلہ بنا کر کے نہیں سجدہ کیا، ایٹھ گیا، لاکھوں سجدے اس نے کیے سب بیکار گئے، گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ العبرۃ بالخواتیم، آخری بات کا جو ہے وہ اس پر فیصلہ ہوا کرتا ہے، سجدہ نہیں کیا ہمارا نے تو وہاں بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا، اپنی غلطی کا یہ اعتراف کرتا، وہ اور آئٹتا رہا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے، اور اس نے یہ بات یہ طے کر لی اور اللہ کے سامنے پیش کی कि इब्ने आदम के दाएं भी बाएं भी आगे भी पीछे भी मैं आऊंगा उसका उसका रास्ता मारने के लिए। कुछ तेरे ऐसे बंदे होंगे कि जो मेरी चाल में नहीं आएंगे, मगर तेरे अक्सर बंदों को अपने फरेब में, अपने धोखे में, अपनी चाल में ले आऊंगा। ये कहा उसने, सामने से भी आऊंगा, पीछे से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा। तो फिरिश्तों ने कहा, ऐ बारी अलाहा, ये कमबख्त कह रहा है चारों तरफ से आऊंगा, तो फिर इब्ने आदम का क्या हाल होगा? इसको कुव्वत भी बहुत हासिल है और इंसान ज़ईफ हो नातवां, सारे के सारे इसके जाल में आ जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला ने मुस्कुरा के फरमाया, ये बात लिखी है तफसीर कशाफ में, अल्लामा जारुल्लाह ज़मखशरी रहमतुल्लाह अलैह की एक अरबी तफसीर है, गालिबन याद आता कि उसी में ये लिखा हुआ है, नुक्ता है, कुरान में नहीं है ये, ये चारों जानिब से आने पर उन्होंने नुक्ता बयान किया है। वो ये कि फरिश्तों ने कहा कि ऐ बारी अलाहा, हजरत आदम के आने वाली औलाद का फिर क्या हाल होगा, एक भी इसके धोखे से नहीं बचेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने कुछ गौर नहीं किया? दाएं बाएं आगे पीछे तो कहा और ऊपर नीचे कहना भूल गया, जबकि छह जहते होती हैं। ये नहीं कहा कि इसके ऊपर से भी आऊंगा, इसके नीचे से भी आऊंगा, दो भूल गया नहीं कहा, मैंने भूलवा दिया। तो इससे तुम समझे क्या, मत क्या इससे नुक्ता निकल रहा है? नुक्ता ये निकल रहा है, जिंदगी भर ये मेरे बंदों से गुनाह करवाए करा ले, लेकिन आखिर में जब मेरा बंदा दो कतरा आंसू बहा करके जब तौबा करेगा, एक मिनट में जब तौबा करेगा, नीचे से मेरे बंदों का हाथ उठेगा और ऊपर से मेरी मगफिरत उसके हाथ में आ जाएगी, और एक मिनट के अंदर इसकी सालहा साल की मेहनत को मैं एकदम से रायगा कर दूंगा, जाया कर दूंगा, और ये कफे अफसोस मलता रहेगा। ऊपर और नीचे, ऊपर का रास्ता खुला हुआ है मेरी मगफिरत के आने के लिए, और नीचे का भी रास्ता खुला है मेरे तौबा करने वाले बंदों का हाथ उठने के लिए। बस हाथ उठने की देर है, आंखों में पानी लाने की देर है, मेरी मगफिरत छतरी बन जाएगी इसके लिए, छा ढांक लेगी। ये दो जहतों को भूल गया, ये याद नहीं आया, वो नहीं भी कह सकता था कि इसके ऊपर से भी आऊंगा, इसके नीचे से भी आऊंगा, तो मामला जरा कुछ मुश्किल हो जाता। मगर मेरा ही एक कर्म है कि दो जहतों का नाम इसने नहीं लिया, भूल बैठा, बाद में पछता रहा होगा। जहां कोई बंदा तौबा करता होगा और हाथ उठाता होगा और मैं उसकी तौबा कबूल करके गुनाहों को माफ कर देता हूंगा, जब ये मंजर उसके सामने आता होगा तो सर पीट लेता होगा वो, और यूं सर पीटता रहेगा। ये अब इस रमजान मुबारक में हमने और आपने यकीनन बहुत तौबा की होगी। देखिए, आतिशे जहन्नम को सारे समुन्दर का पानी, नाले नदी और दरिया का पानी, कुएं का पानी बुझा नहीं सकता, उन पानियों में ताकत नहीं है। लेकिन मर्द मोमिन जो गुनहगार है, तौबा के उनवान से दो कतरा आंखों से आंसू गिरा करके दामन पर डाले या दाढ़ी पर डाले, वो दो कतरा आंसू की इतनी कीमत है कि जो आतिशे जहन्नम को गुल कर दे, इसमें वो ताकत है। रोने का रिवाज तो दुनिया में है, मगर हर रोना मुराद नहीं है, और हर रोने पर हर गिरने वाला आंसू मुराद नहीं है। किसी की दुकान खत्म हो गई, रो रहा है, आंसू भी गिर रहा है। किसी का मकान जल गया, रो रहा है, आंसू भी गिर रहा है। घर में किसी का इंतकाल हो गया, घर वाले रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि एक बाल्टी आंसू भर जाए, आंसू से भर जाए, लेकिन उसमें यह ताकत नहीं है कि जो जहन्नम की आग को गुल कर सके। हां, अपने गुनाहों को याद करके, अपने तारीख माजी को याद करके, अल्लाह तबारक ताला की जात की तरफ मुतवज्जे हो करके, जहां दो कतरा आंख में आंसू ले आया तो मेरी जानिब से मगफरत अफ़ व दरगुदर इसकी सलामी के लिए जाएगी, इसके कदम चूमेगी और आतिशे जहन्नम को गुल कर दीगी। इस निकले हुए आंसू की जो तौबा के उन्वान से है, इतनी बड़ी कीमत और इतनी ताकीर अल्लाह ने उसमें रखी। और तौबा करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए कहे, तू रहीम है तू करीम है, मेरी लग्जिशों पे न कर नजर। अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम सब की तौबा कबूल करे। मेरे दोस्तों, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं कि तौबा की हमें तौफीक हो जाए और अल्लाह के दरबार से और तौबा कबूलियत हासिल कर ले, इससे बड़ी कोई दौलत और क्या हो। तू रहीम है तू करीम है, मेरी लग्जिशों पे न कर नजर। तेरी खू आता मेरी खू खाता, क्या बात कही है शायर ने, तेरी खू आता मेरी खू खाता, न वो तुझ में कम न ये मुझ में कम। ऐ अल्लाह तू रहीम है तू करीम है, मेरी कोताहियों लग्जिशों पर तू नजर न कर, तेरी नजर पड़ी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तेरी आदत है आता आता, नवाजिश करम फरमाई तेरी अता है, और मेरे साथ तो दो दुश्मन लगे हुए हैं, दो दुश्मन, एक है खारिजी शैतान और एक है अंदरूनी नफ्स अम्मारा। दोनों दुश्मनों के वार से मेरा बचना मुश्किल, खताओं पर खताएं। तेरी आता में कोई कमी नहीं है और मेरी खता और मेरे गुनाह में कोई कमी नहीं है। तू रहीम है तू करीम है, मेरी लग्जिशों पे न कर नजर। तेरी खुआता मेरी खुखता, न वो तुझ में कम न ये मुझ में कम। अल्लाह ताला बंदे चाहते हैं कि बस ये तौबा कर ले, मेरी चौखट पर आ जाए, जिंदगी भर मेरी चौखट से दूर रहा लेकिन मरने से पहले आ गया मेरी चौखट पर, नजा तारी होने से पहले पहले, इसलिए कि नजा का मामला दूसरा। इसी को नबी आकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्द मा लम यग़रग़र। गरगरा और नजा की हालत तारी होने से पहले यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक ताला बंदे की तौबा कबूल फरमा लेता। इन्नल्लाह यक़बलु तौबा तल अब्दी मालम या घर घर, इसलिए कि नजा और गरगरा का वक्त जो सबसे तारी होगा भाई, उस वक्त दुनिया की चीजों के बजाय आखिरत की कुछ चीजें निगाहों के सामने आ जाती हैं, और आखिरत की चीजों की निगाहों के सामने आ जाने के वक्त कोई ईमान लाए तो ईमान भी कबूल नहीं, कोई तौबा करे तो तौबा भी कबूल नहीं, उससे पहले पहले तौबा कर ले तो अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करने के लिए तैयार, वो तो चाहता है कि तौबा कर ले। और तौबा कर लेने के बाद हदीस में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्मला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है कि गोया उसने गुनाह ही नहीं किया। एक बात और लेकिन देखिए, कपड़े पे मैल आ जाए साबुन से धो लीजिए, बदन पे मैल आ जाए साबुन से धो लीजिए, कहीं भी मैल आ जाए साबुन से धो लीजिए, हर मैल को धोने के लिए साबुन है, मगर गुनाह को धोने के लिए दुनिया ने कोई साबुन नहीं तैयार किया है। गुनाह को धोने के लिए यही एक साबुन है जिसका नाम है तौबा। तौबा कर लिया तो गोया कि साबुन उसने रगड़ दिया गुनाहों पर, और गुनाह वाले मैल को साफ कर दिया, पाक साफ कर दिया, ताहिर और मुतहर बना दिया। गुनाहों को धोने के लिए यही एक साबुन है, उस साबुन का क्या नाम भाई है? तौबा। तो एक तो ईद ये है भाई जो कल आ रही है, और दूसरी ईद है यही उस वक्त आदमी के लिए खुशी और ईद है कि तौबा की तौफीक मिल गई हो और तौबा अल्लाह तबारक ताला कबूल फरमा ले। ये दूसरी ईद है, चार ही ईद है, ये दूसरी ईद है। तौबा, तौबा के बारे में मैंने थोड़ा बहुत अर्ज कर लिया। किसी को कुरान करीम ने कहा है कि देखो ये तौबा करो, या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबो इलल्लाहि तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा पक्की तौबा करो। इसकी एक तफसील है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं कि सच्ची तौबा पक्की तौबा किसे कहते हैं। मेरी एक लिखी हुई किताब है जो छप भी चुकी है, मौलाना से मैंने उसका तस्करा भी किया था, 15 नफिलें। उस किताब का नाम है, तस्करा किया था, 15 नफिलें। ये नाम मैंने इसलिए रखा कि अगर कोई किताब न पढ़े, खाली नाम उसका पढ़ ले, तो नाम पढ़ने से ध्यान इस तरफ चला जाए कि शरीयत में कुल नफिलों की तादाद 15 है। तो उसमें मैंने सलातु तौबा भी लिखी, पूरी तफसील है उसमें, जो भी मेरे पास इल्म है वो मैंने सब उसको उड़ेल लिया है। तौबा तो दूसरी ईद ये है। तीसरी ईद हमारे लिए, आपके लिए उस वक्त होगी जब हमारा और आपका खात्मा ईमान पर हो जाए। ये तीसरी ईद है, ये चार ईद नोट कर लीजिए दिमाग में। क्या बताया भैया ने, तीसरी ईद कब है? खुशी मनाने का मौका हमारे और आपके लिए कब होगा? जब हमारा डोला कंधों पर सवार होकर के बहालत ईमान कब्रस्तान जाए, खात्मा हो ईमान पर। ये सबसे बड़ी आखिरी दौलत है किसी मोमिन के लिए कि खात्मा ईमान पर हो जाए। वो बड़ा नाजुक वक्त है, बहुत नाजुक वक्त है। सूरह यासीन हम सिरहाने बैठ करके इसीलिए पढ़ते हैं कि ताकि मौत में सख्ती भी ना आए, और फिर अल्लाह अपने फजल व करम से और इस सूरत के तुफैल में जाने वाले के साथ अच्छा मामला फरमाएगा। और अच्छा मामला यही है कि उसका खात्मा ईमान पर हो। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब में लिखा है कि सूरह यासीन के साथ, या मसलन कोई सूरह यासीन पढ़ने वाला नहीं है और लंबी सूरत है, तो दुआई यूनुसी को पढ़ा करे, उसमें भी नजात देने की एक तासीर है। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जैनाहू मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई थी मछली के पेट में और नजात हुई। इसको पढ़ा करे कसरत के साथ बैठ करके, वहां जिसकी हालत बेगरगू हो रही है उसके सिरहाने बैठ करके। ये भी बहुत असर रखती है इस मामले में कि जाने वाले को अल्लाह तबारक ताला ईमान के साथ जाने ले, आखिरत का सफर उसका ईमान की हालत में हो। तो ये तीसरी ईद है और इसकी बड़ी फिक्र होनी चाहिए। हजरत मुफ्ती साहब ने कुछ तदाबीर भी उस किताब में लिखी हैं, मिसाल के तौर पर ये कि जहां नदा की हालत आए अब तब का वो मेहमान है, वहां जानदार कोई फोटू ना हो। एक बात ये भी लिखी है, जानदार कोई फोटू ना हो, इसलिए कि जहां जानदार फोटू या तस्वीर होती है तो ऐसे मौके पर शैतान से लड़ने के लिए रहमत के फरिश्ते नहीं आते, और शैतान ऐसे मौके पर जरूर आता। दो मौके मैं बयान किया करता हूं कि दो मौके पर शैतान जरूर आता है, चाहे जिंदगी भर ना आए। एक तो बच्चे के पैदा होने के वक्त फौरन आता, जहां कोई बच्चा पैदा हुआ तो शैतान आता। शैतान एक ही का नाम नहीं है, उसकी बहुत सारी जुर्रियात है, वरना अकेले एक ही वक्त में 100,000 बच्चे एक ही मिनट में एक ही वक्त में एक ही दिन में सारी दुनिया में पैदा हो तो बैक वक्त वो सबके पास कहां से जाएगा। उसकी जरूरियात है, कारिंदे हैं, सब पहुंचते हैं, तो उस वक्त आता है शैतान जरूर। क्यों आता है? वो आता इसलिए कि मैं सबसे पहले चल करके उस पर अपना हाथ फेर दूं, ताकि ये बच्चा पैदा होने वाला मेरा बन जाए। हाथ फेरता है, इसीलिए हिकमत तो यही है। ये हिदायत दी गई है कि बच्चे को आलाइश और गंदगी से पाक करके गुस्ल दे करके फौरन किसी नेक आदमी को बुलाओ, दाहिने कान में क्या सूरह फातिहा, कौन सी चीज भाई, अजान के कलमात, बाएं कान में ये पढ़ो। क्यों? हदीस में आता है कि अजान के कलमात सुनकर शैतान भागता है, इसलिए वो हाथ फेरने के लिए नहीं आएगा। पढ़ो अजान और यकामत के कलमात कान में, दोनों कान में, ताकि शैतान राह फरार अख्तियार कर ले, हाथ न फेरने पाए। एक तो उस मौके पर आता है, और दूसरे मरने के करीब जो वक्त आता है तो उस वक्त आता है, उस वक्त आता है और आकर के कहता है इख्तरिर यहूदियत, इख्तरिर नसरानियत, इख्तरिर मजूसियत। अरे मजूसी मजहब को तो ये अख्तियार कर ले, मैं तेरा दोस्त हूं, खैरखा हूं, मैं तुझे नसीहत करने आया हूं। नसरानियत को तो ये अख्तियार कर ले, यहूदियत को तो ये अख्तियार कर ले। तो अल्लाह तबारक ताला अपने बंदे को बचाना चाहता है तो रहमत के फरिश्ते को भेजता है, और रहमत के फरिश्ते शैतान को भगाते कहते हैं ए जाने वाले आखिरत की जानिब, ये मर्दूद शैतान है, इसकी बात नहीं मानना, इसकी बात नहीं मानना। तौहीद पर कायम रहना, ईमान पर कायम रहना, जिंदगी जिस मजहब पे गुजारी उसी पर रहना, रहमत के फरिश्ते आते हैं। तो अगर ये तस्वीर होगी जानदार की तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ये भी है। और औरतें भी मई जान निकलने के वक्त करीब में औरतें भी उसके पास ना आए, ये भी लिखा है। क्यों? क्या पता कौन सी औरत इस वक्त किस हालत में है। ये सारा समझ में आ गया भाई है? हमें क्या पता कौन सी औरत किस हालत में है। उस हालत में अगर कोई औरत आई तो जब भी रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। अभी चंद साल पहले हमारे दारुल के एक उस्ताद की अहलिया का इंतकाल हुआ, जो मेरे साथी भी हैं, तो उनके खुसर हजरत मौलाना मोहम्मद नईम साहब दामद बरकात हूं अब भी हैं, वो तशरीफ लाए कि मौलाना का बयान उनके दामाद का तशरीफ लाए और देखा कि मेरी लड़की का हाल अब जरा दूसरा हो रहा है, तो फौरन सारी औरतों को वहां से भगा दिया, एक औरत को भी नहीं खड़े होने दिया, कहा कि तुम जाओ इस कमरे से, एक भी ना आए, मैं मुझे कुछ पढ़ना है, ये फरमाए, सबको भगा दिया। और जब रूह निकल गई तब कहा अब आ सकती। तो असल में उसमें राज जो था वो यही था, یہ بھی نہ ہو, اور یہ کہ یہ بھی کہ کوئی شرابی بھی اس کے قریب نہ آئے جس کے منہ سے شراب کی ہیک اٹھ رہی ہو. یعنی مطلب ہے کہ پی کر کے کہ ابھی وہ صاف نہیں ہوئی ہے شراب کی بدبو, وہ بھی اس کے قریب نہ آئے. اس وقت بھی پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک آخری تدبیر یہ ہے کہ کوئی کتا وہاں نہ آنے پائے, کتے سے بھی قریب فرشتے رحمت کے نہیں آتے. اب یہ کتے کے مسئلے کی ایک تفصیل ہے, کون سا کتا مراد ہے. جو تفریح اور خالی یوں ہی کتے کو پالتے ہیں تفریح کے لیے شوق میں, وہ مراد. اور وہ کتے مثلا کسی کا گھر جنگل میں ہے, شکاری کتے کو دشمن کو جا کر دبوچنے والے کتے کو وہ پال رہا ہے ایک مجبوری کے تحت, تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, وہ کتا اس میں مراد نہیں ہے اگر وہ آ جائے. چونکہ شریعت کی اجازت سے ہے اس لیے وہ کتا رحمت کے فرشتوں کو آنے کے لیے مانے نہیں بنے گا. تو یہ سب تدبیریں ہیں بھائی, اس کو خوب ذہن میں رکھیے. اگر ہماری اور آپ کی بھلائی کا کوئی ارادہ ہے اپنے مرنے والے کے ساتھ, تو ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھے, چاہے کوئی ناراض ہو چاہے کوئی ناخوش ہو, ہم سب کی بھلائی اس وقت یہی ہے کہ بھائی اس کے ساتھ وہ تدابیر اختیار کی جائیں کہ جن تدابیر کی وجہ سے ایک توقع کامل ہے کہ ایمان پر اس کی وفات ہوگی. یہ تیسری عید ہے. پہلی عید کیا بتائی, بھول گئے ہوں گے شاید, ذرا بتائیے تو. پہلی عید کل والی, دوسری عید توبہ کی توفیق اور اس کی قبولیت کا موقع, اور تیسری عید یہ جو آپ ابھی بیان کیا. چوتھی عید ہم سب کے لیے اس وقت ہوگی کہ جس خدا کو بن دیکھے ہم نے دنیا میں اطاعت کی, اس خدا کو جنت میں پہنچ کر آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. قبر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دیدار حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ, اور جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار. کہا جاتا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اہل جنت کے لیے دیدار خداوندی ہے. حور و غلمان کا نمبر بعد میں, عقل و شرب کی چیزوں کا نمبر بعد میں, خود جنت کا نمبر بعد میں, ان سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا کا دیدار یہ پہلے نمبر پر. قرآن کریم میں ہے, وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. بات چہرے تر و تازہ حساس برسات ایسے ہوں گے, إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, جو اپنے رب کی طرف نظر کرنے والے ہوں گے. عربی میں نور لو را نظرون کا دو معنی ہے, ایک معنی ہے غور کرنا اور ایک معنی ہے انہی آنکھوں سے دیکھنا. اگر اس کے ساتھ فی آئے کہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے غور کرنا, اگر اس کے ساتھ الا آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا. یہاں الا رب دہا ناظرا الا آیا ہے, اس لیے قاعدے کے اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ اپنے رب کی جانب انہی آنکھوں سے دیکھیں گے. دنیا میں نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا جاگنے کی حالت میں, بیداری کی حالت میں, اس لیے کہ اتنی قوت ہی دنیا میں آنکھوں میں نہیں ہے کہ جو اللہ کو دیکھ سکے. اور جنت میں پہنچنے کے بعد ہر چیز میں قوت بڑھ جائے گی, سننے کی قوت بڑھ جائے گی, ہر ایک کا کان ٹیلی فون ہو جائے گا, بہت دور سے کوئی جنت کی بات کرے گا تو ایسا سنے گا کہ جیسے یہی بات کر رہا ہے. ہاتھ کی قوت بڑھ جائے گی, پاؤں کی قوت بڑھ جائے گی, سونگنے کے لیے ناک کی قوت بڑھ جائے گی, اور خود جسمانی طاقت کی قوت بڑھ جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک مرد کو دنیا کے سو سو مردوں کے برابر, کم سے کم یہ بتایا گیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے, سو سو مردوں کے برابر طاقت دے دی جائے گی. دنیا کے سو مردوں کے برابر, اور سو مردوں سے مراد ٹی بی والے مرد نہیں ہیں, کینسر والے نہیں ہیں, کھانسنے والے کمزور وہ مرد نہیں ہیں, بلکہ بلوان اور پہلوان قسم کے, زور آور طاقت آور, سو مردوں کے برابر ایک ایک مرد کو قوت دی جائے گی, کم سے کم, زیادہ جتنی بھی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق 3000 مردوں کے برابر اور ایک روایت کے مطابق 4000 مردوں کے برابر دنیا ہی میں قوت دے دی گئی تھی. جسمانی قوت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ حدیث کی بات ہے. ایک روایت میں آیا ہے 30 مرد کے برابر, ایک روایت میں آیا ہے 40 مرد کے برابر, اور یہ 30 مرد 40 مرد جنت کے مراد ہیں, اور جنت میں ایک مرد کو دنیا کے سو مردوں کے برابر. تو 30 والی روایت آپ لے لیں تو 3000 ہو گئے, 40 والی روایت لے لیں تو 4000. اتنی قوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دنیا میں عطا فرما دی گئی تھی. مگر نبی دنیا میں پہلوانی کرنے کے لیے, دنگل مارنے کے لیے نہیں آیا کرتا. کیوں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ طاقت؟ یہ طاقت اس لیے دیتے ہیں کہ کبھی کوئی یہ چیلنج نہ کر دے کہ اے نبی اگر کشتی میں آپ مجھے پچھاڑے دیں تو آپ پر ایمان لے آؤں گا. اس لیے اللہ طاقت دے کر کے بھیجتے ہیں. چنانچہ رکانہ مشہور قسم کا پہلوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا, اس نے یہی کہہ دیا تھا. حضور نے کہا او میرے اچھے پہلوان, جب تو دنگل مار کر کے آتا ہے میں سنتا ہوں تو بڑی خوشی ہوتی ہے, مجھے بڑا برا لگے گا اگر تو کل قیامت کے دن جہنم میں جائے. اتنا اچھا پہلوان تو جنت میں جانا چاہیے. تو اس نے کہا کیا شکل ہوگی؟ کہا شکل یہ ہے کہ میرے اوپر تو ایمان لیا, کلمہ طیب پڑھ لے. اس نے کہا محمد میں کچھ کلمہ طیب وجب کچھ نہیں جانتا اور آپ پر ایمان نہیں جانتا, میں آپ کو کیسے نبی مانوں؟ میں تو پہلوان آدمی ہوں, اور پہلوان آدمی کا دماغ جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے, اس لیے میرا دماغ تو ہے موٹا اور میری سمجھ بھی ہے موٹی. کوئی یہ کہتا ہے چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو ایمان نہ ہو تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ پتھر کلمہ پڑھ دے, کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کے اشارے کے اوپر زمین کی چھاتی کو چیرتا ہوا سامنے کا درخت آ جائے. میں یہ سب کچھ نہیں کہتا, مجھے تو ایک ہی چیز ملی ہے, اسی وہی میرے لیے کسوٹی ہے. میں پہلوان ہوں, اگر آپ کشتی میں مجھے پچھاڑ دے تو آپ پر ایمان لے آؤں گا. یہ کہہ بھی دیا, تاریخ میں واقعہ موجود ہے, میں کتابوں کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اشرف الجواب 3 حصوں میں ہے, آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ترجمان السنہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب مجالس حکیم الاسلام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ سب کے اندر ہی واقعہ موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا, اسے یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا پچھاڑ سکیں گے, کیا شکست دے سکیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا رکانا, یہ بات ہے, تجھے میں پچھاڑ دوں تو ایمان لے آئے گا, بات ہے نا پکی؟ کہا کہ ہاں بالکل پکی. کہا تو پھر اسی وقت نہ کر, ادھار نہیں, حالانکہ پہلوان پہلوان کے مقابل میں آتا ہے تو یہ قائم رکھتا ہے ایک ہفتہ کے بعد یا دو ہفتہ کے بعد, اور اس کے درمیان میں پہلوان اپنے بدن کو تیل پلاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کثرت کرتا ہے, خوب تیاری کرتا ہے, اس کا اعلان ہوتا ہے, اس کا پرچار ہوتا ہے اور ٹکٹ لگائے جاتے ہیں, میدان کا انتخاب کیا جاتا ہے اور کھود کر کے زمین کو وہاں نرم کیا جاتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. اب وہ تعجب کرنے لگا یہ کیسے ہیں کہ ابھی کہتے ہیں ابھی, حضور نے فرمایا ہاں ابھی اسی وقت. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ایک ہفتے کا ٹائم اگر حضور رکھ دیتے تو کیا خبر کہ ایک ہفتے کے اندر ہی وہ بیچارہ مر جاتا اور سیدھے جہنم میں جاتا. اور آپ ہیں نبی رحمت, ہر ایک کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ تاخیر نہ ہو ایمان میں تاکہ کل جہنم کا پیٹ اس سے نہ بھرا جائے بلکہ یہ جنت میں ہمارا ساتھی بن کر کے آئے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہیں, اور حضور اور لنگور تکتے ہیں نا پہلوان, پورے ننگے ہو جاتے ہیں, دو بارش کا لنگور تکتے ہیں سترے عورت کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جبہ پہنے ہوئے ویسے آستین بھی نہیں سمیتی, اور آپ ہمیشہ لنگی باندھتے تھے, صرف دو مرتبہ پاجامہ آپ نے پہنا ہے تاریخ میں آتا ہے, ورنہ ہمیشہ لنگی آپ نے باندھی. ہماری سنت لنگی بھی اٹھائی نہیں اوپر, اب مجبور ہو گیا اسی وقت لڑنے کے لیے. جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا لوکانا نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ پٹ پھل فور اس کے دونوں کیا کہتے ہیں اسے چلائی جبتا اسے پکڑ لیا, اور پکڑ کر کے یوں اٹھایا کہ جیسے چھوٹا سا پرندہ ہم ہاتھ میں لے کے اٹھائیں, اب یوں لہرا رہا ہے. کیا ہو گیا مجھے؟ لوہے کے کولہو کی طرح میرا جسم, اور انہوں نے ایسا اٹھا لیا کہ جیسے آم کے درخت کا کوئی پتا ہو ہاتھ میں لے لیا ہو, اور پھر اس کے بعد نیچے یوں لٹا دیا. اب آسمان دیکھ رہا ہے, وہ پیٹھ ہے زمین سے لگی ہوئی, پیٹ ہے آسمان کی طرف, کھلی آنکھوں سے آسمان دیکھ رہا, سوچ رہا ہے کہ ہو کیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے زمین پہ رکھا, چھاتی پہ بھی نہیں بیٹھتے ورنہ ہڈی ٹوٹ جاتی, نبی کو بوجھ کو برداشت تھوڑے کرتا. اکھاڑے سے باہر بھی نہیں پھینکا جیسا کہ پہلوان پھینکا کرتے ہیں, ورنہ نبی کا پھینکا ہوا زندہ رہے گا, مر جاتا, اور مر جانے کا بھی نتیجہ پھر وہی ہوتا, جہنم میں جاتا. نبی رحمت ہے یار. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو رحمت تمام رحمت عالم بنا کر کے بھیجا ہے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. اس نے کہا محمد پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا, کچھ غفلت ہو گئی میری جانب سے, پہلی کرسی جو ہے وہ ختم, دوسری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل دوسری سے نکل گیا, اور سارا پیا ہوا گھی وہ نہ جانے کہاں چلا گیا. یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کہا کہ بھائی پہلی کشتی بھی ختم, دوسری کشتی بھی ختم, فائنل کشتی تیسری. حضور نے تیسری مرتبہ بھی ویسے ہی پیا تو فوراً قدموں پہ گرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے ایمان لے آیا. اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کی طاقت تو نہیں ایسی نظر آتی کہ مجھے شکر دیں, اور مجھے دیکھیے میرا کیسا مربع جسم ہے, تو اس کے مقابلے میں تو آپ کا جسم کچھ کم ہی دکھائی دیتا ہے. یہ جسم کی طاقت نہیں, کچھ اندر کی طاقت ہے. تو کہا کہ میں جسم کی طاقت پر ایمان لانے کے لیے تھوڑے دعوت دے رہا ہوں, ارے اندر ہی کی طاقت جس کا نام طاقت نبوت ہے, اسی پر ایمان لانے کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں. ایمان لے آیا, اور پھر بڑے کارنامے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا, اور انہیں کے زمانے میں انتقال ہوا, بڑے کارنامے اس نے انجام دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رکانہ اللہ کے جاہو جلال کی قسم لاکھوں بار قسم جب تک تو ایمان نہیں لے آتا جتنی بار بھی تو کشتی کے لیے کہتا نبی کشتی لڑنے سے تھکتا نہیں جب تک تو ایمان نہ لے آتا. یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر طرح کا کمال نبی کو اپنے اپنے دور میں عطا فرماتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال, ہر نبی والا کمال تنہا حضور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھ دیا تھا. حسن یوسف دم عیسیٰ دے بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری. کون سا وہ کمال ہے کہ جو نبی کو دیا گیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. حسن یوسف بھی جب کہ آتا ہے حضور نے معراج سے واپس آ کر کے فرمایا میں نے فلا آسمان کے اوپر یوسف کو دیا, حسن کا آدھا حصہ اللہ نے تنہا ان کو دیا اور آدھا حصہ سب کو بانٹ دیا. اب اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ آدھے حسن کو ساری دنیا میں تقسیم کیا گیا, تو تقسیم کیا ہوا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ کا حسن کم ہو گیا حسن یوسف سے. کوئی طالب علمانہ اس طرح کا اشکال کرے تو اس کا جواب ہمارے علماء نے یہ دیا ہے کہ حسن کی دو قسمیں, ایک ہے حسن لازم اور ایک ہے حسن متعدی. حسن لازم کا مطلب یہ ہے کہ حسن آدمی کے جسم ہی تک رہے لیکن اس کا حسن سامنے کی چیز کو روشن نہ کر سکے, یعنی چراغ والا جیسا کام لائٹ والا جیسا کام نہ کر سکے. اب یہ لائٹ ہے, خود لائٹ میں بھی روشنی ہے اور لائٹ کے علاوہ جو فضا ہے دکھائی دے رہی ہے وہاں بھی روشنی ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن تھا وہ حسن لازم خالی ان کے جسم میں حسن تھا لیکن رات کے گھٹا توپ اندھیرے میں روشنی دینے کے لیے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن کام نہیں دیتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ رات کی تاریکی میں بھی چراغ کا کام دیتا تھا, سامنے کی چیز کو بھی روشن کیا کرتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو حضور ہی کے کپڑے کو سینے کے لیے میں نے سوئی اور دھاگا اٹھایا تو سوئی زمین پہ گر پڑی, چراغ تھا نہیں, چراغ میں روغن بھی نہیں. اب میں ادھر ادھر تلاش کر رہی ہوں سوئی مل نہیں رہی, نیچے گر گئی تو بارش ہوتی ہے سوئی. تو فرماتی ہیں کہ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گھر میں جیسے ہی قدم مبارک پڑا تو فوراً گھر میں روشنی پھیل گئی, آپ کی روشنی سے میں نے سوئی کو اٹھا لیا. یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن. غار ثور میں تین دن تین رات رہنے یا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر کے ساتھ غارے, ایک تو ہے غار حرا اور یہ ہے غار ثور ہجرت کے وقت, تو غار ثور میں تین رات حضور کے حسن ہی سے کام چلا. بڑا تنگ غار ہے وہ, اندر جا کر کے کھڑا نہیں کوئی ہو سکتا, بیٹھ تو سکتا ہے. الحمد للہ میں نے بھی غار ثور دیکھا اور اندر جا کر کے دو رکعت نفل کی نماز پڑھی بیٹھ کر, اور اندر بالکل جیسے ایک بیڈ ہوتا ہے پتھر کا بنا بنایا قدرتی طور پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر لیتے تھے آرام کرتے تھے. تو ایک تو رات کی تاریکی اور دوسرے غار کی تاریکی, اس تاریکی کو دور کیا وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور آپ کے حسن نے, روشنی رہ گئی. تو یہ تھا حسن یوسف دم عیسیٰ دے بیضا داری تو تنہا داری. تنہا آپ ان ساری خوبیوں کو رکھتے تھے جو اور انبیاء کرام نے صلی اللہ علیہ وسلم, سارے کمالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. تو آپ کو تو یہی, مگر ہمیں اور آپ کو یہ کمالات جنت میں پہنچنے کے بعد حاصل ہوں گے. ان آنکھوں میں قوت اور طاقت آئے گی ایسی کہ جس سے ہم دیدار خداوندی کر سکیں. دیدار خداوندی, حضرت رابعہ رسلی فرمایا کرتی تھی, اے اللہ مجھے نہ جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا ڈر ہے, میں تو تجھے چاہتی ہوں, میں تجھے چاہتی ہوں, تو میرا ہو جائے, تو مجھے مل جائے اور مجھے تیرا دیدار حاصل ہوتا رہے. اگر جنت میں میرا تیرا دیدار مجھے نہیں ملا تو وہ جنت میرے لیے جہنم ہے, اور اگر جہنم میں رہتے ہوئے تیرا دیدار مل جائے تو تیرے جاہ و جلال کی قسم وہ میرے لیے جنت ہے, مجھے تو تیرا دیدار چاہیے. عالم جگ و قید کے اندر یہ فرمایا کرتی تھی حضرت رابعہ, جو ولیہ تھیں اپنے وقت کی. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری سے بھی اونچا مقام تھا حضرت رابعہ کا. یہ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار جب ہوگا تو ہمارے لیے عید ہوگی, اور سب سے آخری بڑی عید وہی ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے, اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے, اللہ ہم کو بھی وہ دیدار اپنا عطا فرمائیں. مگر دیدار ہوگا ایسا نہیں جیسے کہ ہمارا آپ کا ایک دوسرے کا دیدار ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں پورا اس کا احاطہ کر لیتی ہیں. دیدار کے لیے جس کا دیدار کیا جائے اس کا احاطہ تامہ ضروری نہیں ہے. آپ ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ سکتے ہیں مگر ہمالیہ پہاڑ کا ادھر کنارہ ادھر کنارہ سب آپ کے دیکھنے کے احاطے میں آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. آپ سمندر دیکھتے ہیں مگر سمندر کہاں جا کے ختم ہوتا ہے, کتنا لمبا چوڑا ہے, یہ ہم نہیں دیکھ پاتے. ایسی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بھی ہے, ایک ناپیدا کنار ہے, اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایک نور جو ہے, نور السماوات اللہ نور السماوات والارض, ہم اس کو دیکھیں گے مگر اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. یہ چار قسم کی ہے بھائی عید, جو چار موقع پر ہم کو اور آپ کو سب کو انشاءاللہ حاصل ہوگی. ایک تو بہرحال حاصل ہوتی ہی ہے, ہو ہی رہی ہے, اور دوسری بھی حاصل ہو رہی کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ کی جانب سے ہو رہی ہے. خوش قسمت ہے وہ مسلمان کہ جو بارگاہ الہی میں آ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے اور آنکھ سے دو قطرے آنسو بہائے. بس یہی عید پر مجھے یہ بات عرض کرنی تھی. عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس کے مسائل وہ ہمارے مولانا سلم خود انشاءاللہ کل آپ کو بیان کریں گے. اور صدقہ فطر کے بارے میں ایک بات یہ سن لیجیے, اگر کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا بتایا جائے گا, پھر بھی یاد دہانی کے طور پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش فرمائیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرماتے, اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد جو فطر ادا کرتا ہے نہیں ادا کیا تو واجب تو باقی رہے گا, اس کے ذمہ ادا کرنا ہی پڑے گا, لیکن اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ قبول بھی کر سکتا ہے اور رد بھی کر سکتا ہے. باری تعالیٰ رمضان کے روزوں, رمضان کے افطار, رمضان کی سحری, رمضان کی تراوی, رمضان کے فرائض, رمضان کے نوافل اور اس کے جملہ متعلقات جو اللہ ہی کی توفیق سے ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے جسم سے, ہمارے بدن سے صادر ہوئے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ان سب کو قبول کریں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا علما نافعا عملا صالحا ومتقبلا صحة كاملة شفاء دائما ولدا بارا رفيقا مخلصا إيمانا تاما وكاملا عينا باكيا لسانا ذاكرا قلبا منورا توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.